الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں ان میں مختلف اقسام ہیں، صحاح ہیں، سنن ہیں، موطا ہیں، مصنف ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان میں سے کل ایک کتاب موطا پر بات ہوئی، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو موطا تھی اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہوا. وہ دس قسم کی جو کتابیں ابتدا میں گنوائی تھیں ان میں سے ایک کتاب ہونے کے بعد اب ہم دوسرے نام کی طرف آتے ہیں، اور بچوں وہ ہے مصنف. مصنف اصل میں یہ لفظ بنا ہے صنفن سے، اور صنفن یہ کہلاتا ہے قسم. اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو اس قسم کے لوگ، یہ کون سی قسم ہے؟ عام ہیں، ان کے بہت سے نام ہیں، قلمی ہے، لنگڑا ہے، چونسا ہے، یہ ان اقسام میں سے کس قسم کا عام ہے؟ انگریزی میں ترجمہ کر لیں تو کائنڈ اس معنی میں بھی آتا ہے، اور اس معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ چیز اصناف میں سے کس صنف سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس کا تعین، اس کو متعین کہاں پر کیا جائے. صنوف اور اصناف، اس کی جمع آتی ہے، اور تصنیف کو بھی تصنیف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مصنف اس میں مختلف قسم کی چیزوں کو جمع کر دیتا ہے. موسم بہار میں جب پتے کھلتے ہیں تو یہ کہتے ہیں عرب کے صنف الشجر، درخت کے پتے نکل آئے. اور تصنف، تصنف کہتے ہیں ایک دوسرے سے مذاق کرنے کو، چوہلے، ایک دوسرے سے ہنسی ٹھٹھا، اس کو کہتے ہیں. صنف تمرک، یعنی کھجوروں کی قسمیں الگ الگ کر دو، ایسی جیسے ابھی عرض کیا تھا کہ آموں کی قسمیں الگ الگ کر دو. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت عام طور پہ کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں مل جائے گی کہ ارشاد فرمایا کہ صنفان من امتی، میری امت میں دو گروہ ایسے بھی پیدا ہوں گے، لیس لہم فی الاسلام نصیب، جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ایک ان میں سے مرجئہ ہیں اور ایک ان میں سے قدریہ ہیں. اب جب حدیث پڑھی دی تو اس کا ذرا سی وضاحت ہو جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرجئہ کے متعلق یہ جو فرمایا، تو اصل میں مرجئہ کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص اگر ایمان لے آئے تو اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہی برے ہو جائیں، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر پہنچ کے حنفیہ اور مرجئہ کا اختلاف ہوتا ہے، اور جنہوں نے حنفیہ کو مرجئہ کی اقسام میں ذکر کیا ہے ہیں اگرچہ بڑے لوگ، لیکن یا تو غلط فہمی ہو گئی ہے یا یہ کہ ان تک بات پہنچی نہیں، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسے کیا ہے تو حنفیہ پہ بہت ظلم کیا، کیونکہ حنفیہ اور مرجئہ دونوں اس بات پہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آیا تو ایمان کی جو معلوم چیزیں ہیں، انبیاء علیہ السلام پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، بس ٹھیک ہے، یہ ایمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی. اس کے بعد اعمال، کیا اس کے ایمان میں فرق ڈالتے ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کی کیفیت میں فرق ڈالتے ہیں، اور مرجئہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ فرق جو آدمی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ مرجئہ جو ہیں یہ اور حنفیہ ایک ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہیں. اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقدریہ، یہ قدری جو ہیں تقدیر کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کل اختیار انسان کو ہے، اور ان کے مقابلے میں جبریہ بھی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان پتھروں کی طرح ہے، کہ وہ جبر ہے، جبری اور قدری. جبری انسان کو مجبور ماننے والے، اور قدری انسان کو بالکل مختار، کل مختار جاننے والے. یہ دونوں باتیں، حقیقت اتنی ہے کہ انسان نہ کلیتاً خدا کے جبر کے تحت ہے، اور نہ ہی وہ انسان کلیتاً خود مختار ہے، بلکہ معاملہ درمیان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر، چاہے وہ انسان کا اختیاری کیوں نہ ہو، بہرحال تقدیر سے باہر نہیں ہے. تو جب آپ علم کلام کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری بات آپ پر کھل جائے گی. تو صنف، تصنیف، قسم قسم کی چیزیں اس میں جمع کرنا، تو اسی سے یہ لفظ بنا ہے. اور اسی لفظ کی معانی پہ اگر آپ غور کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ الکتاب المرتب علی الابواب الفقہیہ، وہ کتاب جو فقہ کے ابواب اور اس کی ترتیب کے مطابق مرتب کی جائے. یہ مرتب کا لفظ بتاتا ہے کہ مصنفات جو ہیں، اور مصنف کے نام سے جتنی کتابیں ہیں، یہ مختلف احادیث جگہوں سے چن کے انہیں مرتب کیا جائے گا. والمشتمل علی الاحادیث المرفوعہ والموقوفہ والمقطوعہ. اور اس کتاب میں تین طرح کی احادیث ملیں گی. مرفوع، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. موقوف، جس کا تذکرہ کل بھی گزر چکا. اور موقوف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تابعی صحابی رضی اللہ عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نہ جوڑے، بلکہ صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیں اور وہ حدیث کو بیان کر دیں صحابی رضی اللہ عنہ کے نام کے بغیر، اسے کہتے ہیں موقوف. اور مقطوع، تیسری قسم کل بیان کی تھی نا، مقطوع کا مطلب تابعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر دیں اور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیں. تو موقوف جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی کا بیان کا نام نہ آئے، اور مقطوع جو ہے اس میں سند صرف صحابی تک پہنچے. غالباً بات الجھ گئی. بچوں، آسان لفظوں میں یہ سمجھو، پچھلی بحث کو چھوڑ کے، کہ صحابی رضی اللہ عنہ تک بات پہنچے اور صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ ذکر نہ کرے، اور جب تابعی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیں اور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیں تو وہ مقتوع ہو گئے. تو پھر پوری بات یہ ہوئی کہ الکتاب المرتب علی الابواب الفقہیہ والمشتمل علی الاحادیث المرفوعہ والموقوفہ والمقتوعہ. تو ایسی احادیث جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع روایات بھی ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی ہوں، تابعین اور تبع تابعین کے فتاوی بھی ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب مصنف ہے. مصنف اور سنن میں فرق تھوڑا سا ہے، وگرنہ یہ تقریباً ایک جگہ جا کر مل جاتی ہیں. اور مصنف اور سنن میں یہ فرق یاد رکھنا چاہیے کہ مصنف جو ہے احادیث کی تین اقسام، مرفوع، موقوف اور مقتوع، اس میں یہ احادیث آتی ہیں، جبکہ سنن کے نام سے حدیث شریف کی جو کتابیں آتی ہیں تو وہ ان میں عمومی طور پر مرفوع احادیث ہوتی ہیں اور موقوف اور مقتوع احادیث نہیں ہوتی. بہت کم کوئی موقوف اور مرفوع، موقوف اور مقتوع حدیث لاتے ہیں، وگرنہ عام طور پہ ان کی احادیث مرفوع ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سنن. اس ایک بات کو چھوڑ دیا جائے تو مصنف مثلا ابن ابی شیبہ وغیرہ وغیرہ، اب اس کی آتی ہیں آگے چیزیں، مصنف اور سنن یہ دونوں نام کی کتابیں آپس میں ملتی ہیں، مصنف عبد الرزاق اور ادھر سنن میں سے کسی کو اٹھا لو سنن ابن ماجہ، یہ دونوں آپس میں ملتی جلتی کتابیں ابواب فقہیہ پر مشتمل ہے. لیکن جب آپ سنن دیکھیں گے تو اس کی احادیث مرفوع ہیں، کہیں کوئی چیز آ جائے ایسی جو مرفوع کے درجے سے گری ہوئی. اور مصنف جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے احادیث مرفوعہ بھی ملیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک، صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال دو، تابعین کے فتاوی تین، اور حتیٰ کے تبع تابعین تک جو فتاوی مل جائیں گے یہ چاروں قسمیں اس میں پائی جاتی ہیں، جبکہ سنن میں احادیث عمومی طور پہ مرفوع ہوتی. یہ ایک فرق ہے، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اگر یہ فرق نہ ہو تو باقی سنن اور مصنف ایک ہی طرح کی کتاب. اس کی مثالوں میں ایک مثال آپ دیکھیں کہ جیسے مصنف جب تصنیف کی گئی تو مصنف حماد بن سلمہ بن دینار تھے رحمہ اللہ، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سید العلام النبلاء میں ان کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، کسی وجہ سے ان کے حالات کا تذکرہ بھی ضروری ہے، ابھی اس پہ آتے. حماد بن سلمہ بن دینار، یہ نام بچوں ذہن میں رکھنا، پھر اس پہ پلٹتے. مثلا وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنف جو تھی وہ ترتیب دی تھی، اور اس میں بھی وہ لائیں، ساری روایات ایسے ہی لائیں، اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا. ایک تیسری مصنف کا ذکر کریں، اور یہ تو بہت ہی مشہور ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کا، یہ دو مصنفات ایسی ہیں، ایک عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کی اور ایک ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کی، اس کو کسی وقت کو نکال کے اور سال چھ مہینے میں ان دونوں کتابوں کو پڑھ لیجئے، اور پڑھیے اس وقت جب آپ فتوے کے درجے میں پہنچ چکے ہوں اور فتویٰ دینے کے آپ اہل ہوں. تو آپ ان دونوں میں، مصنف عبد الرزاق میں بھی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، آپ رحمہ اللہ بیسیوں فتاوی ایسے پائیں گے کہ جو تابعین کا مسلک تھا، حنفیہ کے مسلک کی تائید میں وہاں سے روایات مل جائیں گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال آپ کو بہت سے وہاں سے مل جائیں گے. اس لیے جن مفتی حضرات نے اور جن علماء نے مصنف عبد الرزاق کا اور مصنف ابن ابی شیبہ کا مطالعہ نہیں کیا وہ حنفیہ کا استدلال ڈھونڈتے کے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، اور اگر انہوں نے عرقریزی سے ان دونوں کا مطالعہ کیا ہوا ہو اور سوچ سمجھ کے اس کی کوئی فہرست بنا لی ہو جو حنفیہ کی تائید میں یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مرویات، تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ کی، تو بہت سی جگہوں پہ پھر انسان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا مصنف حماد بن سلمہ بن دینار کا، اور پھر ہم پہنچے مصنف عبد الرزاق تک۔ عبد الرزاق ابو بکر ان کا نام تھا، عبد الرزاق بن حمام بن نافع، حمیر صنعاء یمن کے رہنے والے تھے رحمہ اللہ، اور 126 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 126 ہجری کا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہی، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے 150 میں، تو 126 میں یہ پیدا ہو چکے تھے، تو 24 برس کے تھے جب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے لوگوں میں سے ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں 80 ہجری میں، اور یہ 126 میں، تو 46 برس کا یہ فرق بنتا ہے۔ اور 20 سال کی عمر سے انہوں نے علم حاصل کیا، معمر بن راشد رحمہ اللہ ان کے پاس 7 سال رہے ہیں، پھر شام تشریف آوری ہو گئی، پھر تجارت شروع کر دی، حج کیا۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے بھی یہ شاگرد ہیں، اور پھر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور ان سے حدیث سنی، اور پھر اسی طرح امام اوزائی، امام مالک، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ سے انہوں نے چیزیں سنی، اور پھر انہوں نے روایات ان سے نقل کی۔ اور ان کے شاگردوں میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسحاق ابن راہوی ہیں، علی ابن مدینی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علی ابن مدینی سے حدیث نقل کرتے ہیں، اور وہ شاگرد ہیں ان مصنف عبد الرزاق کے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت حدیث میں امام وقت عبد الرزاق بن حمام رحمۃ اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کوئی آدمی ان سے بڑا حدیث میں ہمارے دور میں نہیں ہے۔ اور ان سے کہا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ عبد الرزاق جو تھے اگر اللہ تعالی انہیں زندگی مزید دیتا تو ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے جگر تھک جاتے لوگوں کے، اونٹ بے بس ہو جاتے، اتنا سفر ان کی طرف کیا جاتا۔ یمن جو کہ دور تھا، اسی حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ عبد الرزاق کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مصنف تو انہوں نے شاندار تحریر فرمائی، لیکن ان پر ایک اور حاکم مستدرک کے دو، ان دو پر تہمت یہ لگی ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ مستدرک کا تو جب ذکر آئے گا تو پھر انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اب عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے تو ان کے بارے میں سن لیجئے۔ اور تو اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تک نے ان کے متعلق تحریر فرمایا کہ وہ شیعہ تھے، لیکن اصل میں یہ علمی طور پر ایک غلط فہمی ہو گئی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ جو تھے ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، عبد الرزاق شیعہ تھے یا شیعت کے جو عقائد ہیں اس میں انہوں نے کچھ مبالغے سے کام لیا؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا اما انا جہاں تک میرا ان سے پڑھنے کا تعلق ہے، فلم اسمع عنہ منہ فی ھذا شیئا، میں نے کوئی چیز ان سے ایسی نہیں سنی جس سے ثابت کیا جا سکے کہ وہ شیعہ. اور عبدالرزاق کا قول بھی ایک عابر نقل کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ نے کہا کہ من شرح صدری قط، مجھے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہیں ہوا کہ میں لوگوں سے یہ بات کروں افضل علی جن علی ابی بکر و عمر، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بکر اور عمر سے افضل تھے. رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو سیدنا بکر رضی اللہ عنہ پہ، عمر پہ، عثمان پہ، من لم یحبہم، ان تینوں صحابہ کرام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کا نام لے کے کہا کہ جو ان سے محبت نہیں کرتا فما ہوا بمؤمنین، میرا تو خیال ہے اس کا ایمان ہی نہیں. پھر عبدالرزاق نے کہا کہ اوسک و اعمالی حبی ایاہم، خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ سے محبت، یہ میرا ایسا عمل اور عقیدہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا اور وزنی عقیدہ جو اللہ کے ہاں میرا تلے گا نامہ اعمال میں، وہ ان خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ کی محبت ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایسا آدمی کیسے ممکن ہے کہ وہ شیعہ ہو، کیونکہ ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں. ایک طبقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تھے، موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم و داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں. پھر تیسرے طبقہ ان کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سب سے افضل. اور چوتھی بات ہم نے اپنے ہاں یہ دیکھی ہے اس دور میں کہ اگر کسی شیعہ سے یہ نہ پوچھو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت تک اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، اللہ، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب پوچھو تو اب جھک مارنی پڑتی ہے کہ اللہ، محمد اور علی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اس دور کا حال ہے. تو لوگوں کا عقیدہ یہ ہو اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں کہ لو لم یفضلہما ما فضلتہما، اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابوبکر اور عمر کو اپنے سے بہتر نہ سمجھتے تو میرا بھی عقیدہ یہ ہوتا کہ ابوبکر اور عمر سے علی افضل ہیں رضی اللہ عنہ. لیکن علی رضی اللہ عنہ ان دونوں خلفاء راشدین کو اپنے سے بہتر جانتے تھے. جب وہ کہتے تھے کہ ابو بکر عمر مجھ سے اچھے ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ سیدنا علی کو ان سے افضل کہوں رضی اللہ عنہ. اور پھر جو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار انہوں نے لکھے ہیں مصنف میں، اور جو احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں، اور جیسے ان سے ہمارے ائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اساتذہ نے روایات لی ہیں، یہ سب چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں کہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ شیعہ نہیں تھے، بلکہ جنہوں نے بھی انہیں شیعہ میں شمار کیا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، اگر نہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی عزت اور خلافت راشدہ ان سب چیزوں کو مانتے تھے. اور حدیث شریف کی بہت بڑی مقدار ان کے حافظے میں تھی اور برنوک زبان تھی، اور بصرہ تشریف لے گئے تھے اپنی زندگی کے آخری دور میں، اور اس وقت پھر ان کی احادیث میں کچھ فرق پڑ گیا تھا. اور امام زاہبی رحمت اللہ نے لکھا ہے سائر الحفاظ، حدیث شریف کے جتنے حافظ تھے جنہیں 10-10 لاکھ حدیث یاد تھیں، اور وہ تمام لوگ جو حدیث کو دیکھ کے فتویٰ دیتے تھے، یا تجونہ بہی وہ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ سے لیتے تھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن احادیث میں ان پر اشکال کا اظہار کیا گیا، لیکن مجموعی اعتبار سے وہ بہت بڑے آدمی تھے. شوال 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 204 میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور 211 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی نا، انتقال امام بخاری رحمت اللہ، ہاں 204 ہجری میں، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش تھی 150 ہجری میں، یعنی 80 ہجری میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. پھر 150 ہجری میں انتقال ہوا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، 80 میں وہ پیدا ہوئے، 150 میں ان کا انتقال ہوا، تو 70 برس عمر ہوئی. اور 150 ہجری ہی سال ولادت ہے، سن ولادت ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا، اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ 54 برس کے ہوئے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 204 ہجری میں، تو عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ 211 ہجری میں ہوا ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی ابن مدینی یہ شاگرد ہیں عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کے. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے انہیں دیکھا اور وہ حدیث کی کتابیں دیکھتے رہتے تھے جب وہ یمن میں تھے. اور امام زاہبی رحمت اللہ علیہ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ جو مصنف عبد الرزاق نے تحریر کی ہے وہ علم کا ایک خزانہ ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو مفتیان کرام ہیں، اگر وہ حضرات مصنف عبد الرزاق کو پڑھیں گے اور ابن ابی شیبہ کو پورا مطالعہ کریں، جس میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ پہ اعتراضات ہیں اور بھی چیزیں ہیں، اور اس میں جو نقد اور اس کی شروع ہیں، تو پائیں گے کہ حنفیہ کے جو مستدل ہیں بہت زیادہ. اور انہوں نے اپنی اس مصنف کو، یعنی مصنف عبد الرزاق کو، ترتیب میں لکھا ہے، اور مصنف میں وہ علم کے ابواب لائے. طہارت سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور جو ہم نے نسخہ اس کا دیکھا تھا، معمر بن راشد صنعانی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 154 ہجری میں ہوا تھا، مصنف عبد الرزاق کے آخر پہ یہ مصنف معمر بن راشد بھی جڑی ہوئی ہے رحمہ اللہ. اور عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ بہت سی مرفوع روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں، موقوف روایات بیان کرتے ہیں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتاوی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے افعال اور اقوال کا ذکر کرتے ہیں، تابعین اور تابعین اور تبع تابعین تک کا ذکر کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ 11 جلدوں میں جو کتاب چھپی ہے، کمال کی کتاب ہے. آپ کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے بچوں کہ یہ کتاب قلمی نسخہ تھا، اور کسی کی ہمت نہیں بڑھتی تھی کہ اس قلمی نسخے پر ہاتھ ڈالے اور اس کا کام کرے، اور ان چیزوں کو نئے سرے سے مختلف نسخ کی مدد سے مرتب کرے، یہ پہلے آدمی حبیب الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ ہیں اور انہوں نے اس پر کام کیا. 1970 میں یہ کام ہوا ہے. تو آج سے کوئی 50 برس قبل سمجھ لیں, تو اس وقت یہ کتاب چھپی تھی 1972 میں, لبنان بیروت سے چھپی تھی, اب بھی اس کے نسخے ملتے ہیں. تو یہ مصنف عبد الرزاق تھے. ایک اور مصنف کا ذکر کریں, مصنف ابو ربیع سلیمان بن داود تھے, انہوں نے بھی, قطانی نے اس کا ذکر کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور افعال وغیرہ, تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ, سب سے روایات انہوں نے لی. پھر مصنف ابن ابی شیبہ ہے جس کا ابھی ذکر آیا تھا, ابو بکر عبداللہ محمد بن ابی شیبہ, کوفہ کے رہنے والے تھے اور ان کا انتقال ہوا ہے 235 ہجری میں. اور 235 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے, اور انہوں نے محدثین کے طریقے پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بیان کی ہیں, پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں, تابعین کے فتاوی ہیں, اور جو فقہ میں ترتیب ہم اپنی کتابوں ہدایہ وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس ترتیب کے مطابق گویا کہ انہوں نے بھی اپنی کتاب لکھی تھی. تو مصنف جو ہے اس کے معیار پر یہ پورے اترتے ہیں. تو مصنف عبد الرزاق کے بعد جس چیز کو پڑھنا بہت زیادہ چاہیے وہ یہ ہے, مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ. اس پہ تحقیق کی ہے ابو تراب عبد الوہاب ملتانی نے, اور انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے. ملتان سے یہ چھپی تھی 1906 میں. تو مصنف عبد الرزاق سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ پہ کام ہوا تھا, لیکن وہ بہت محدود تھا, شاید پہلی اور چوتھی جلد اس وقت چھپی تھی. پھر اس کے بعد عبد الخالق افغانی تھے, اور یہ شرف حیدرآباد دکن کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس پہ کام کیا, اور وہ بھی کام ان کا ہوا کوئی 1966 میں. پھر اس پہ سلفیوں نے کام کیا اور وہ 1980 کے قریب چھپا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ یہ کتاب مکمل ہوتی چلی گئی, کسی نے کسی حصے پہ, کسی نے کسی حصے پہ کام کیا, اور آخری کام جو ہم نے اس پہ دیکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ پہ, اور کمال کا کام ہے, وہ شیخ عوامہ مدظل علوم نے کیا. تو آہستہ آہستہ مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ یہ ساری کی ساری اب چھپ کر آ چکی ہے. تو مصنف کے نام سے جتنی کتابیں آپ کو ملتی ہیں ہم نے آپ سے ذکر کر دیا کہ ان کی تعریف یہ ہے, اور اس میں دو خاص طور پہ ایسی ہیں جن کو پڑھنا چاہیے. اب پلٹتے ہیں اس بات کی طرف جو سب سے پہلے کہی تھی کہ حماد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنف پہ کام کیا اور اس کو ترتیب دیا. ان کی طرف آنے کی وجہ ایک گروہ ہے جس کا عقیدہ ہے, اور ان کے عقیدے پہ اصل میں بات کرنا مقصود ہے. محدثین میں سے بہت بلند پایا دو شخصیات, ایک حماد بن سلمہ ہے, اور حماد بن سلمہ بن دینار, یعنی حماد سلمہ کے بیٹے اور وہ دینار کے بیٹے رحمہ اللہ. 167 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ان کا انتقال 150 ہجری میں ہوا, اور ان کا انتقال ان سے 17 برس کے بعد ہوا 167 ہجری میں. یہ ہیں حماد بن سلمہ بن دینار, اور ایک ہیں حماد بن زید بن درہم, دو حماد ہو گئے نا، ایک حماد سلمہ کے بیٹے، ایک حماد زید کے بیٹے. اچھا، حماد کے دادا کون تھے؟ ان کا نام درہم تھا. اور حماد کے، حماد بن سلمہ کے دادا کون تھے؟ ان کے دادا کا نام دینار تھا. تو حماد بن زید بن درہم اور حماد بن سلمہ بن دینار، یہ دو حماد ہیں. اور محدثین رحمہم اللہ نے ان کے لیے بڑی تعریفی جملے لکھے ہیں، اور یہ بھی بحث کی ہے کہ کون ہے، دینار کی اولاد یا درہم کی اولاد، کون زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں متبحر عالم ہے. تو حماد بن زید بن درہم اور حماد بن سلمہ بن دینار. اب آپ دیکھیں ان میں سے جنہوں نے مصنف تحریر کیا ہے یہ حماد بن سلمہ، اور ان کے دادا کا نام دینار تھا. امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ بہت زیادہ کیا ہے. یہ ابن ابی ملائکہ کے شاگرد تھے، اور ابن ابی ملائکہ کی روایات صحیح بخاری میں آئے ہیں، اور ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ نے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی زیارت کی ہے. تو ابن ابی ملائکہ جو ہیں یہ تو ہو گئے تابعی، اور ان کے شاگرد حماد بن سلمہ بن دینار، یہ جو تھے حماد بن سلمہ بن دینار، یہ ہو گئے تبع تابعین میں سے. اور انہوں نے بہت سی احادیث نقل بھی کی ہیں. ثابت بنانی، یہ ان کے بھی شاگرد ہیں. ثابت بنانی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9-10 برس خدمت میں حاضر رہے، بچے تھے اور جوان ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے ہاتھ دیکھو، میں نے ان دونوں ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور جب دروازے پہ دستک ہوتی تھی تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو ثابت تو نہیں آیا. عرض کرتے تھے کہ ثابت آیا تو فرماتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگاؤ، کیونکہ یہ میرا ایسا شاگرد ہے ثابت بنانی کہ یہ چومنے سے کم میرے ہاتھوں کو صرف مصافحہ نہیں کرتا، چومتا بھی. اور یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ وہی ہیں جن کو قبر میں دیکھا گیا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. پھر وہ آدمی ان کی بیٹی کے پاس گیا، پھر بیٹی نے کہا کہ والد یہ دعا مانگتے تھے تہجد میں کہ اللہ قبر میں بھی کسی کو نماز کی اجازت ملے تو مجھے ضرور دے دیں. تو اس سے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے والد قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے. یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ گویا پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. یہ ثابت بنانی کے شاگرد ہیں حماد بن سلمہ بن دینار. اور بہت احادیث ثابت کے، بنانی رحمت اللہ علیہ کے، جو بہت مایا ناز شاگرد ہیں، ان میں حماد بن سلمہ بن دینار، اور بھی بہت سے حضرات سے انہوں نے احادیث لکھی. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت تعریف کرتے تھے. علی بن مدینی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے استاد ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، کوئی جگہ ایسی بھی تھی جہاں آپ گئے ہوں اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ اس کے علم کے محتاج ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہر ایک کے پاس کیا، مگر جب علی بن مدینی کی مجلس میں پہنچا تو اپنے آپ کو خالی برتن پایا. یہ علی بن مدینی رحمت اللہ، جس کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ سمجھتے تھے کہ میں جیسے خالی برتن ہوں، وہ کہتے تھے کہ عالم الناس بثابت البنانی. ثابت بنانی رحمت اللہ کی احادیث کو اگر تم نے جانچنا ہو تو سب سے زیادہ علم ثابت کے احادیث کے متعلق اگر تمہیں ملے گا تو حماد بن سلمہ بن دینار کے متعلق ملے گا. محدثین کہتے تھے من تکلم فی حماد، حماد کے بارے میں اگر کوئی شخص تمہیں گمراہ کرے تو یاد رکھو اس شخص کا اپنا دین کمزور ہے، حماد اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ لوگ ان پہ تنقید کریں. یہ حماد بن سلمہ بن دینار، محدثین نے لکھا ہے کہ نذیر مالک فی التثبت، جس طرح امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جائے گا نہ سنا جائے گا، یہی مرتبہ حاصل تھا حماد بن سلمہ بن دینار کو رحمہ اللہ، اور اتنے زیادہ اللہ کی عبادت میں قدم ان کا راسخ تھا کہ اگر ان سے کہا جاتا کہ حضرت کل وفات ہو جائے گی اور کوئی اور نیکی کا کام رہ گیا تو کر لیں، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوقات کو خدا کی عبادت سے اتنا معمور کیے ہوئے تھے کہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اور ان کے اوقات میں گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ کسی اور چیز کا اضافہ کرتے. حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ یاد آتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت رمضان کے معمولات، تو فرمایا وہی جو عام دنوں کے ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا کہ کسی چیز کا اضافہ کر لے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس مقام کے تھے کہ کوئی وقت ضائع تھوڑے ہی کرتے تھے. سب کے سب اوقات تعلیم کے، عبادت کے، تو یہ حماد بن سلمہ بن دینار رحمہ اللہ اس درجے کے آدمی بھی تھے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ بیمار ہو گئے اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور سفیان نے کہا، سوال کیا، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بھی کوفہ کے بہت بڑے محدث، ان کا ابو سلمہ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے میں کہ موت کے بعد مجھے اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا؟ تو حماد رحمت اللہ علیہ نے کہا، بھئی سفیان میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر مجھے قیامت میں اختیار دیا گیا کہ میری جنت کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں کہ مجھے کہاں جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں، اور یہ فیصلہ یا تو میرے ماں باپ کریں یا اللہ کرے، تو میں سفیان اتنا جانتا ہوں کہ لختر تو میں اپنے والدین پر اللہ کو ترجیح دوں کہ اللہ میرا فیصلہ کرے، اس لیے کہ اللہ میرے والدین سے زیادہ میرے حال پر مہربان ہے، اللہ کی رحمت میرے والدین کی محبت سے کہیں زیادہ بلند و بالا. تو گویا انہوں نے سفیان ثوری رحمت اللہ کو تسلی دلائی کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ آخرت میں آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے اپنی آراء کا ذکر بھی کیا. زہری رحمت اللہ علیہ کی روایات بھی ان سے ملتی ہیں، اور علم کلام کی روایات بھی ان سے ملتی ہیں. اور حماد بن سلمہ بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے محدثین کے ہاں بھی حاضر ہوئے ہیں اور ان سے حدیث لی. امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے خلافیات جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی ان کی احادیث کو لیا، اور ائمہ کبار جو ان کے زمانے میں تھے ان کا بھی انتقال ہوا اسی سال جس سال ان کا انتقال ہوا ہے، ربیع بن مسلم تھے، محمد ابن میمون تھے، مرو کے محدثین تھے، بہت بڑے بڑے لوگ، 167 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور حماد بن سلمہ بن دینار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی بھی بہت روایات ملیں گی. بات لمبی ہو جائے گی، اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ان کے حالات زندگی میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ حماد بن سلمہ ہے جن کا تھوڑی سی تفصیل سے ذکر ہو گیا اور بات ہو گئی۔ دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے، 167 ہجری میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسرے بزرگ حماد بن زید بن درہم 167 ہجری میں، جو بڑے بڑے امت کے مورخین، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے لوگ اس وقت زندہ تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ صرف 14 برس کے تھے، 17 برس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ تو حماد بن سلمہ بن دینار کے متعلق کہا جاتا تھا کہ من الابدال، یہ ابدال میں سے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے زمانے کے لونڈے لپاڑے بکتے پھرتے ہیں کہ ابدال اور کتب اور کتب الاکتاب کوئی چیز نہیں ہوتے، اور ہم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے آباؤ اجداد جو احادیث کو روایت کرتے تھے نا، اور جب دور تابعین کا تھا اور تبع تابعین کا تھا، اس زمانے میں وہ آپس میں بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ حماد بن سلمہ بن دینار اس زمانے کے ابدال میں سے ہیں۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دور ہے، یہ ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ کا دور ہے۔ یہ دور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فوراً بعد کا دور ہے۔ اگر اس زمانے میں وہ لوگ مانتے تھے کہ ابدال اولیاء کرام رحمہ اللہ کی فہرست میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالی کے خاص اور مقرب بندوں کو نصیب ہوتا ہے، تو کیا وہ سب گمراہی پہ جمع ہو کے بیٹھ گئے تھے؟ اس لیے حدیث میں کہاں والا آیا ہے، قرآن میں کہاں والا آیا ہے؟ قرآن میں تو دجال کا حوالہ بھی نہیں آیا، کل اسے بھی ماننا چھوڑ دینا۔ قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری زمانے میں ایک کافر پیدا ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کو بھی کل ثابت کر لینا قرآن سے۔ تو علم ناپختہ، جس زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں اس تک دسترس نہیں، اللہ کے دوستوں، اولیاء کرام رحمہم اللہ کے دشمن اور کل کے لونڈے لپاڑے، وہ کہتے ہیں کہ ابدال کیا ہوتا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے؟ یہ جو تابعین اور تبع تابعین بات کر رہے ہیں نا، اس کو دیکھنا۔ حماد بن سلمہ بن دینار رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں جو ان کی سوانح ہے، جس نسخے کا مطالعہ ہم نے کیا تھا، وہ 7ویں جلد تھی، اس میں دیکھ لینا۔ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ ابدال کا ذکر انہوں نے بھی کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 150 سال بعد بھی جو لوگ تھے وہ سارے بھی ان چیزوں کو جانتے تھے۔ اور حماد بن سلمہ بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ذکر وہ کرتے تھے کہ یہ ابدال میں سے ہیں۔ جو سیر علام النبلاء ہے، صرف 2 آدمی دیکھے آج تک جنہوں نے اس کا مطالعہ واقعی کیا ہے، ان میں مولانا حنیف بوجیانی ہمارے استاد، حدیث شریف میں کچھ چیزیں ان سے پڑھی تھی، نسائی پہ انہوں نے حاشیہ لکھا رحمہ اللہ، تھوڑی دیر کے لیے ان کی دکان میں خدمت میں حاضری ہوتی تھی، اہل حدیث حضرات کے امام تھے علم میں اپنے زمانے کے، رحمہ اللہ ونور اللہ قدور، انہوں نے وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے پوری سیر علام النبلاء پڑھی۔ اور ایک اور ہے بس، وگرنہ کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے امام زاہبی رحمت اللہ علیہ کی سیر علام النبلاء پڑھی ہے؟ اور جنہوں نے بھی سیر کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ کو کوئی بھی بات کھٹکتی ہے تو بندہ کتنی بڑے درجے کا ہو وہ اس کے بعد اپنی رائے اس پہ درج کر دیتے. تو یہ حوالہ حماد بن سلمہ بن دینار کا اس لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ بچوں آج کل کے یہ جو ہے نا تصوف کے مخالفین کہیں اس مصیبت میں نہ پڑ جانا کہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اولیاء کرام میں رحمہم اللہ شامل رہو اور اللہ تعالیٰ اسی پہ موت دے اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اس پاک گروہ کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے. دوسری ہستی ہے حماد بن زید بن درہم. یہ دینار کے پوتے تھے, وہ درہم کے پوتے تھے. حماد بن زید بن درہم وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے. کچھ اب نام آ ہی گیا ہے تو تھوڑا سا ان کے بھی سن لو. یہ حماد بن زید بن درہم اور حماد بن سلمہ بن دینار یہ دونوں ایک ہی طرح کے اساتذہ کے شاگرد تھے. ان کے بہت سے شیوخ آپس میں ملتے ہیں. زہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے اساتذہ جو مشترک تھے کامن تھے ان کا بھی ذکر کیا. آپ نے اگر نام سنا ہو تو محمد بن نصر مروزی کتاب الصلاۃ انہوں نے لکھی ہے. نماز کے ساتھ بڑا تعلق تھا محمد بن نصر رحمت اللہ علیہ کا. ان کے یہ محمد بن نصر جو ہیں یہ حماد بن زید بن درہم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. محمد بن نصر نے ان کی محمد بن نظر ضاد سے مروزی انہوں نے ان کی روایات کو نقل کیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ حماد بن زید بن درہم کون تھے, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بڑے دیندار انسان تھے, ائمت المسلمین, مسلمانوں کے آئمہ میں سے تھے. ہوا احب الیہ من حماد بن سلمہ بن دینار. حماد بن سلمہ بن دینار وہ جو ابدال کا ذکر کیا ہے نا, امام احمد رحمت اللہ فرمایا مجھے حماد بن سلمہ بن درہم ان سے زیادہ اچھے لگتے ہیں, مجھے زیادہ پیار ان سے. عبد الرحمٰن ابن مہدی جو امام تھے حدیث کے رحمہ اللہ, وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں جس شخص کا انتہا کا علم دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز سنت کے مطابق جانتا ہو اور اس کا علم بہت زیادہ سنت اور حدیث کے بارے میں ہو, یہ وہ حماد بن زید بن درہم رحمہ اللہ. اسی طرح وقی انہیں بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے اور وقی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کی بہت تعریف کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کی تو سنی چکے, عبد الرحمٰن بن مہدی کا بھی. تو وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ بصرہ میں ان سے زیادہ بڑا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا, حماد بن زید بن درہم جیسا. اور کہتے تھے جیسے تم امام مالک کا اور جس طرح سفیان ثوری کا تذکرہ کرتے ہو, یہ حماد بن زید بن درہم رحمہ اللہ علم میں ان سے بھی زیادہ آگے پہنچ چکے تھے. داروی میں بھی آیا جب انہیں انتقال کی خبر ملی کہ حماد بن زید بن درہم کا انتقال ہو گیا تو وہ رونے لگے, رقت طاری ہو گئی اور کہا کہ عالم اسلام میں اس کی ٹکر کا دوسرا بندہ نہیں نظر آتا. ان حماد بن زید بن درہم کا انتقال ہوا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قریب قریب. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے شاید چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا اور احادیث ان کی بھی بڑی آتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق کا حال یہ تھا کہ حماد بن زید کہا کرتے تھے جب یہ حدیث شریف پڑھاتے تھے نا تو کہتے تھے دیکھو اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. فرماتے تھے یہی حکم ہے رفع الصوت, آواز کے بلند کرنے کا, علیہ بعد موت ہی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ قبر شریف پہ جاؤ تو اپنی آواز بلند نہ کرنا. جس طرح زندگی میں منع تھا اسی طرح ان کی حیات طیبہ کے بعد اب بھی منع ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہوتی تھیں تو فرماتے تھے کہ وجب علیک, یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ حدیث کو اسی طرح خاموشی سے سنو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو لوگوں چپ رہو اور قرآن کی طرف توجہ کرو اور قرآن کو سنو، مت بات کرو. کہتے تھے حدیث بھی جب پڑھی جائے تو دیکھو لوگوں اسی طرح چپ رہو جیسے قرآن کے لیے چپ رہا جاتا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی عزت اور احترام، ان دونوں کو حمادان کہتے ہیں، یعنی حماد بن زید اور حماد دوسرے والے جو ہیں، دونوں کو محدثین، کتابیں دیکھ لیجئے ان کی، حمادان کے نام سے ذکر کرتے ہیں. حماد ابن سلمہ بن دینار اور حماد بن زید بن درہم، دونوں شخصیات کو حمادان کے نام سے بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر علام النبلاء میں پوری فصل قائم کیا بچوں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان دونوں کے مشترکہ اساتذہ کون کون تھے، اور یہ بھی انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا تھا. زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لینا. تو یہ تھی مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شائبہ، مصنف حماد بن سلمہ اور مصنف وقی بن جراح رحمہ اللہ، ان کا تذکرہ اب ہو گیا. اور مصنف محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو بات تم لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ الکتاب المرتب، ایک ایسی کتاب جس نے ترتیب دیا گیا، احادیث اس میں ہیں، اور علی الابواب الفقہیہ، الکتاب المرتب علی ابواب الفقہیہ، فقہی ابواب کے مطابق سے ترتیب دیا گیا، والمشتمل علی الاحادیث المرفوعہ والموقوفہ والمقطوعہ. اور تین قسم کی احادیث مصنفات میں پائی جاتی ہیں، مرفوع یعنی منتہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، موقوف اور مقطوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین رحمہ اللہ کے اقوال وغیرہ اور فتاوی. ایک بات، اور دوسری یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مصنف اور سنن میں جو فرق ہے کہ سنن جو ہوتی ہیں اس میں مرفوع احادیث ہوتی ہیں، بہت کم موقوف وغیرہ، موقوفات وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ آئی جاتی ہے، اور مصنف میں اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو مصنف اور سنن متشابہ ہیں لیکن میں یہ فرق. اور تیسری چیز، حماد بن سلمہ بن دینار اور حماد بن زید بن درہم رحمہ اللہ، ان سب میں بھی فرق جاننا ضروری ہے. یہ حدیث شریف کے علم میں آپ کو کام آئے گا جب آپ اس